الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. أخرجه أصحاب السنن. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اسلام چونکہ آسمانی مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بھیجا ہے، اور آخر الزمان پیغمبر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ولی اللہ علی وحی السماء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تکمیل اور تتمیم فرمائی گئی ہے. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين نظرية، عقيدة، ضابطة حياة، دستور جامع، مكمل منشور، قريب قريب ما نامه. إن الدين عند الله الإسلام. اللہ تعالیٰ نے جو جامع منشور بھیجا ہے، دستور حیات بھیجا ہے، اس کا نام اسلام رکھا ہے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اسلام کا لفظ زیادہ مشہور ہوا ہے. رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. آپ نے کعبہ شریف کی تعمیر کی تکمیل پر بھی یہی دعا کی: خدایا، مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل اور آنے والی اولاد سب کو مسلمان رکھ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی اور نظریہ، فکر، سوچ، اندیا، بنایا ہوا ضابطہ، قاعدہ، یہ چلے گا نہیں. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. نہ تمام کام ہوگا، وہ غلط کام ہوگا. اور ایسا شخص ہمیشہ کا تباہ کار ہوگا جس نے ایسی کوشش کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے قوانین، ضوابط وقتی طور پر تو ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے، سب کے لیے نہیں چل سکتے. دنیا کے انسانوں میں فرق ہے، علاقوں میں فرق ہے، موسم میں فرق ہے. اسی حساب سے گرمی اور سردی کے تقاضوں میں فرق ہے، بدوباش اور تمدن میں فرق ہے، تجارت اور زراعت کا فرق ہے، بر اور بحر کے تقاضوں کا فرق ہے. تمام عباد اور بلاد کو اور ان کے تمام مقتضیات کو جاننا صرف اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ کہ کمال علم ولایت اور شان احدیت اور سمدیت کا تقاضا ہے. اس لیے آدم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، پہلا انسان، پہلا خلیفہ. اور پھر انبیاء اور مرسلین بھیجے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اور ان کے ذریعے مختلف ادوار اور زمانوں کے تقاضوں کے پیش نظر احکام میں کچھ تبدیلی بھی فرمائی، جیسے موسم کے اعتبار سے تبدیلی ہوتی ہے، سردی میں گرم کپڑا آگ چاہیے، گرمی میں پتلا کپڑا اور ہوادار چیز چاہیے، جوانی میں زیادہ مشقت کرائی جاتی ہے، بڑھاپے میں وہ بات نہیں رہتی، صحت مند دیر تک قیام رکو سجود کر سکتا ہے، اور بیمار کو بیٹھ کر پڑھنے کی بھی اجازت دے دی گئی. اللہ تعالی چونکہ حقیقی مالک اور الہ ہے، اللہ تعالی نے نظام کو کسی بندے کے حوالے نہیں فرمایا، بندوں کو اپنے نظام کا پابند فرمایا ہے. اور نظام کو استوار کرنے کے لیے اور اسے صحیح طرح چلانے کے لیے کچھ قواعد اور ضوابط نازل فرمائے، ان قاعدوں اور ضابطوں کی جب تک پابندی کی جائے گی تو لوگ انصاف سے رہیں گے، پرامن رہیں گے، خوش رہیں گے اور خوشگواری پائیں گے. میں نے جو آیات خطبہ میں پڑھی ہے ان میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ دیکھ کر کے اصل وارث اور مالک کو امانت حوالے کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تمہیں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا موقع ملے تو بڑے انصاف سے فیصلے کرو. ان اللہ نعم یعظکم بہ، یہ اللہ بہترین نصیحتیں تمہیں کرتے ہیں، اس میں بڑا امن ہے، بڑی خوشگواری ہے، ضابطے کی پائیداری ہے، لوگوں کے ساتھ اچھی رواداری ہے، خلق خدا کے ساتھ مہربانی ہے. ان اللہ نعم یعظکم بہ، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے، یہ اس کی شان ہے. لوگوں کو امانات کے اندر دیانت اور صداقت کا پابند فرمایا ہے. یہ جو جسم ہے ہمارا، اس میں جو اعضاء ہے، پیر چلنے کے لیے ہے، ہاتھ پکڑنے کے لیے ہے، آنکھیں دیکھنے کے لیے ہے، کان سننے کے لیے ہے، ناک سونگھنے کے لیے ہے، دل اور دماغ سوچنے اور فکر کرنے کے لیے ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انسان خود مالک نہیں ہے. منہ میں 32 دانت ہیں اور ان میں سے کسی ایک کا مالک نہیں ہے. اور عدل کا پابند ہے، چنانچہ ایسی چیزیں کھانا جس سے دانت کمزور ہو جائے، معدے میں گرانی پیدا ہو جائے، علماء کہتے ہیں مکروہ ہے. ایسا خوراک کرنا جس سے صحت خطرے میں پڑ جائے، جس کو کہتے ہیں معلوم المدرہ، جس کی تکلیف، جس کا ضرر سب کو پتا ہے کہ اس کے کھانے سے یہ پیش آئے گا. علماء نے فقہ کی کتابوں میں اور طب دونوں میں لکھا ہے کہ حرام ناجائز ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پرہیز بتانے کے بعد بد پرہیزی کرنا معصیت ہے، گناہ ہے. ان کا میدان ہے یا وہ بیماری دیکھ کر کے مرض تشخیص کر کے کچھ چیزوں کی اجازت دیتے ہیں کچھ چیزوں سے منع کرتے ہیں. لہذا اس فن کے اعتبار سے ان کا احترام ضروری ہے. پھر یہ ہمارے ہاتھ اور اس کی انگلیاں ہیں, اسے کاٹنا کینچی سے یہ بھی حرام ناجائز ہے اور اسے آنکھ پر رکھنا بھی ناجائز ہے. ان انگلیوں کے استعمال کی اجازت ہے لیکن بددیانتی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور قرآن کریم میں ہے کہ قیامت کے دن اعضا شکایت کریں گے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے. انتقن اللہ الذی انتق کل شیء. یہ حیران ہو جائے گا کہ میرے ہاتھ پیر یہ باقاعدہ بیان کر رہے ہیں. وہ کہیں گے جس خدا نے سب چیزوں کو بولنے کی صلاحیت دی اس نے آج ہمیں بولنے دیا ہے. آپ جب اب تمام اعضاء میں انصاف کرنے کے پابند ہیں اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے تو آپ گھر کے افراد کے ساتھ بھی حقوق کے اندر عادلانہ برتاؤ کے پابند ہیں. بیوی آپ کی مفروشہ ہے, منکوہ ہے, مگر زندگی کے ایک حد تک. اگر آپ شریعت کے خلاف بات کریں تو بیوی پابند نہیں ہے, بلکہ مسلمان کی حیثیت سے وہ اس سے انکار کر سکتی ہے. کسی گناہ کا اس کو کہہ رہے ہیں. خاتون کے لیے حجاب, پردہ, دوپٹہ, باہر نکلتے وقت بڑی چادر لینا بحکم قرآن فرض ہے. یا ایو النبی قل لازواجک و بناتک و نسائک و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابی بہن. اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو, امت کی عورتوں کو کہے کہ بڑی بڑی چادریں, شال, برقع لے لے. سورہ احزاب 22:12. اس کا استعمال مسلم عاقل بالغ خاتون کے لیے واجب ہے اور اس کا خلاف کرنا ناجائز ہے. اگر کوئی خاوند بیوی کا دوپٹہ اتارے یا اس کو کہے کہ آپ پرائے مردوں کے سامنے آئے, اس کو اسلامی حق حاصل ہے کہ وہ انکار کرے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے کسی مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح ماں باپ بھی اولاد سے غلط کام نہیں کرا سکتے. ماں باپ سب سے زیادہ محسن ہیں, اولاد کے حق میں مہربان ہیں. لیکن ایک بیٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ اس کے ساتھ نکاح کرنے سے میرا عقیدہ برباد ہو سکتا ہے اور میرا دین و ایمان خطرے میں پڑے گا. کتاب النکاح, فتح القدیر, باہر نہر, حامدیہ, تنکیہ, سب میں لکھا ہے کہ قاضی فسخ کرا دے نکاح, باپ کو روک لے. غلط کر رہا ہے آپ. اس کا ایمان اور دین بچانا بہت ضروری. اس لیے اسلام میں اس بات کی اجازت تو ہے کہ کوئی یہودیہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور توریت مانتی ہو وہ مومن مسلم کے نکاح میں آ سکتی ہے, اسے فائدہ پہنچے گا, ایمان مل جائے گا, کامل شریعت محمدی نصیب ہو جائے گی. اور عیسائی یا نصرانی یا مسیحیہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند تعالی کے رسول اور ان کو ملنے والی کتاب انجیل برحق مانتی ہو, جس طرح بھی آگے مانے, وہ عیسائیہ ہے, یہود کتابیہ ہے اور مسلمان کے نکاح میں آ سکتی ہے. لیکن مسلمان لڑکی کسی دیندار متدین توریت اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کے باکردار باخلاق یہودی کے نکاح میں بھی نہیں جا سکتی. نہ کسی عیسائی اور کتابی کا نکاح میں جائے، ادھر سے آئے گی ادھر سے نہیں جائے گی. الاسلام یعلو ولا یعلا. ان کی عورت جب ہمارے پاس آئے گی تو وہ اچھا دین پائے گی اور اس کے حقوق کا تحفظ ہوگا، اور اس کے بہانے مسلمان لڑکے کو وہاں جانے کا موقع ملے گا. مسلمان لڑکے سے یہ توقع ہے کہ وہ آگے جا کر دین محمدی کی تبلیغ کرے، اور اپنی بیٹی اور بہن کی وجہ سے وہ لوگ سنے بھی. اور قرآن میں ہے انما یستجیب الذین یسمعون، جو سنتے ہیں وہ مان بھی لیں گے. لیکن یہ لڑکی مسلم مومن جو یہاں سے وہاں جائے گی، یہ اکتلفی ہو جائے گی، یہ اعلی اور کامل خاتم النبیین کی شریعت سے متروک اور منسوخ دین میں جا رہی ہے، بظاہر اس کو آگ میں جھونکا جا رہا ہے. اس لیے کسی مذہب اسلام میں بھی مسلم لڑکی کسی کتابی یہودی اور نصرانی کے نکاح میں نہیں جا سکتی. میں نے کل بھی اس پر کلام کیا ہے، کچھ وجوہات بھی بیان کیے تھے. اس میں خطرہ ہے اس کے ایمان اور اس کے حقوق، کیونکہ ہم عورتوں سے یہ توقع نہیں کرتے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، ہم اپنی بیٹی اور بہن وہاں بیچتے، یہ بھی تبلیغ نہ. عورتوں کے ذمہ نہ ان کو نبوت دی گئی، نہ رسالت دی گئی، نہ مجتہد بنی، نہ مجدد بنی، نہ ان کو امامت کرنی ہے، نہ انہوں نے عید پڑھانی ہے، نہ جنازہ پڑھانا ہے. ان کے ذمہ اس قسم کے مردانہ کام ہے ہی نہیں. آپ ایک ایسا بوجھ کیوں ڈال رہے ہیں جس کا وہ تحمل نہیں کر پائے گی؟ لہذا اس کی حفاظت وہاں نہ جانے میں. لا الہ الا اللہ. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ تبلیغ بھی لوگ جب کرتے ہیں تو ان کا اپنا حال بھی مستحکم ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے تبلیغ کرنے کے تبلیغ لینے لگے. ہمارے بزرگوں نے تو ان لوگوں کو 6 نمبر سے کہا ہے آسانی کے لیے، اور مسلمانوں کے درمیان بھیج رہے ہیں کہ بھائی انہیں کو سمجھاؤ. اس کا مستقل ایک جواز ہے، ایک ضرورت ہے کہ بھائی اپنے لوگوں پر بھی محنت ہونا چاہیے. لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، پابند ہونا چاہیے. جماعت کبھی ملتی ہے ان کو، کبھی نہیں ملتی، 5 نمازوں کی جماعت ہونا چاہیے. مسلمان طور طریقے بٹھ رہے ہیں، انہیں یاد دلاتے ہیں، سب سکولوں کالجوں کی طرف دوڑ رہے ہیں دنیا پرستی کے لیے. بھائی دینی علوم بھی پڑھنا چاہیے. اور اسی طرح بے محابہ ہماری بچیاں اور بہنیں باہر نکلتی ہے، بھائی سر ڈھانکو، اجنبیوں سے چہرہ چھپاؤ، اور سر پر برقع دوپٹہ شال ڈالو. یہ تمام کام تبلیغ کر رہی ہے اور اس میں 100% کامیاب ہے الحمدللہ، اور یہ ضروری کام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن شریف میں ہے، کچھ مشرکین نے آپ سے درخواست کی تھی کہ ہم کسی وقت آتے ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں. لیکن یہ ہمارے بھاگے ہوئے بگوڑے اور ہمارے ہاں غلامی گزار چکے ہیں، نوکر رہ چکے ہیں، یہ کمزور طبقے کے لوگ جو آپ کے آگے پیچھے ہیں، یہ اس وقت نہ ہو تو ذرا ہماری عزت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بہت کریم رحیم رحمت للعالمین تھے، آپ نے سوچا کہ میرے صحابہ تو بنے ہوئے لوگ ہیں، تو ایمان لا چکے ہیں، بہترین کائنات کے بہترین جماعت ہے، اور ان لوگوں کا ایمان ہی نہیں ہے، اور ایمان کی محنت اعمال کی محنت سے زیادہ ضروری ہے. تو آپ نے خالی سوچا تھا کہ اگر ایسی اجازت دی جائے تو کیا حرج ہے. حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں اجازت نہیں دی، اور میں ان کے لیے ان کو مت روکو، وہ آپ کے ساتھ رہے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، بہت زیادہ تنبیہ فرمائی کہ آپ کے ذمہ ان کا کوئی حساب نہیں دے، ان کا ایمان لانا ہے، یہ میرا نظام ہے، جس طرح میں چاہوں گا ایسا ہوگا. جب وہ لوگ آئے جن کا دنیا کے اعتبار سے کمزور ہونے کی وجہ سے مشرکین نے ناپسندیدگی ظاہر کی، تو حضرت اٹھے اور ان کو کہا السلام علیکم، میرے رب نے مجھے کہا کہ جب یہ آئے تو آپ سلام کیا کریں. کبھی کبھی دو اصول آپس میں متصادم ہو جاتے ہیں. ایک اصول یہ ہے کہ ایمان کی محنت اعمال کی محنت سے بڑھ کر ہے، حضرت یہ چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول ذکر کیا کہ اپنوں پر محنت پرایوں پر محنت سے زیادہ یقینی فائدہ دے دی. میں تمہیں سمجھا رہا ہوں پڑھا رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ الحمدللہ سب کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن اگر یہ بیان میرے کسی چرچ میں ہو، یہود خانے میں ہو، مرزائی قادیانیوں کے ہو، تو 99% وہ اس سے منحرف ہے، وہ اس کو اپنے مذہب و دین کے خلاف سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور حصول ذکر فرمایا کہ اپنوں پر محنت کرنا اور ان کے دین اور ایمان اور اعمال کی محافظت کرنا پرائے پر محنت کرنے سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کا فائدہ یقین کے درجے میں ہے، اور جن کو ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی ان کا فائدہ احتمال کے درجے میں ہے. والیقین لا یترک للاحتمال، یقینی چیز احتمال کے لیے نہیں چھوڑی جا سکتی، یقین پر رہنا ہے. یہ درمیان میں ایک مسئلہ میں نے عرض کیا کہ تبلیغ بہت مشکل کام ہے کائنات کے اندر، اس لیے تبلیغ اصل منصب انبیاء و مرسلین کا ہے، وہ انسانیت میں بھی قابل ہوتے ہیں، وہ گفتگو میں بھی ماہر ہوتے ہیں، وہ کردار کے بھی سبع سماوات پر ہوتے ہیں، وہ گفتار کے بھی چاند ستارے ہوتے ہیں، اور نبی تو حقیقت یہ ہے کہ بے عیب ہوتا ہے. انسانی قبائح، انسانی نشیب و فراز انبیاء میں نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین نے انہیں انسانی آلائشوں سے پاک فرمایا ہے، اور ان میں خوبیاں اور کمال اور جمال پورا موجود ہوتا ہے. دوسرے لوگ تو بہت ہی مشکل سے اس کے معیار پر آتے ہیں. پھر انسان کو اس بات کا بھی پابند کیا ہے کہ یہ اپنی اولاد کے درمیان بھی عدل کریں. اے دلو بین اولاد کم فلعطیہ، بخاری اور مسلم میں ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان بھی عدل، حقوق میں معادلہ رکھو. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ بڑا بیٹا اور چھوٹا بیٹا، کام کرنے والا اور نہ کرنے والا، دونوں برابر وارث ہوں گے. تابعدار اور نافرمان دونوں وارث ہوں گے. حقوق یعنی آگ کرنا اسلام کے اندر کوئی چیز نہیں، اس کی کوئی حیثیت قاضی کے دربار میں اور مفتی کے دارالفتا میں آگ کرنا ہیچ مانا ندارت، کوئی ایک رائی کے پر کے برابر بھی نہیں. آگ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو حق نہیں کسی کو نکالنا. صرف ایک کام باپ کر سکتا ہے کہ چونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ نافرمان اور سرکش، یہ باغی اور بے ادب بیٹھا میری جائیداد کا یہ صدار بنتا ہے، تو وہ زندگی میں مال فنا کر لے، خرچ کر لے، ختم کر لے، بیٹوں کو دے دے، بیٹیوں کو دے، رشتہ داروں کو دے، مسجد و مدرسے بنا لے. زندگی میں یہ کام اس کے، چونکہ اس کو یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ اپنا مال تلف کر دے، ضائع کرے، سارا مال لے کر کسی دشمن کے حوالے کرے، مالک ہے، تصرف قابل ہو جائے گا. یہ اس سے اللہ پوچھے گا کہ ایسا تم نے کیوں کیا ہے، لیکن اگر وہ مر گیا اور جائیداد رہ گئی اور وہ کہیں مقبوضہ نہیں تھی تو آگ بیٹا نافرمان بے ادب اور سرکش وہ تابعدار متی اور نمازی کی طرح برابر کا وارث ہو جائے گا. قاضی فرق نہیں مانے گا, عدالت قطعاً فرق نہیں کرے گی. زندگی میں یہ نشیب و فراز آتا ہے. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ زندگی میں ماں باپ جو کچھ دیتے ہیں وہ عطایا ہے, گفٹ ہے, سوغات ہے, ڈالیدہ. اس میں عدل رکھے, مساوات رکھے. ایک بیٹی شادی شدہ ہے, بچے ہیں, بہت کام ہے, دل چاہتا ہے کہ اس کو زیادہ دے. ایک بیٹی غیر شادی شدہ ہے, اس کے ذمہ کوئی کام نہیں ہے, لیکن پیغمبر کا حکم یہ ہے کہ برابر دے. عیدلو بین اولادکم فی العطیہ. ایک بیٹا بہت مالدار ہے, اپنے پیروں پہ کڑا ہے, اور ایک بالکل کمزور ہے, تنگ دست ہے, صاحب عیال ہے. مالدار باپ چاہتا ہے کہ اس غریب بیٹے کی مدد کر لے, نہیں کر سکتا ہے, منع ہے, برابر. ہاں, بٹھا کر کے ان کو کہے کہ یہ تمہارے بھائی ہے اور یہ تنگ دست ہے, بہت پریشان ہے, مجھے شریعت کا حکم ہے کہ دونوں کو برابر رکھوں, لیکن اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اس کو ذرا زیادہ تعاون کرنا چاہتا ہوں. اور وہ بیٹے اور بیٹیاں کہے کہ ہماری اجازت ہے, آپ ہمارے غریب بھائی اور مسکین بہن کو زیادہ دے, اب اجازت ہوگی. لیکن میں نے بڑی کتابوں میں دیکھا ہے کہ اس طرح کرنا بھی پسندیدہ نہیں, پسندیدہ یہ بھی نہیں. حدیث کا حکم وہی ہے کہ اولاد کے درمیان عدل کر لو, انصاف کر لو. لا الہ الا اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس بھائی چھوٹے, ابھی پیدا ہوئے, اسکول پڑھ رہے, کالج پڑھ رہے, ہم تو اتنے سال سے ابا کے ساتھ لگے ہوئے. تو میں ان کو کہتا ہوں فقہ کے اندر آپ کی حیثیت ہیلپر کی, مالک کی نہیں ہے. مالک مال کا ایک ہوتا ہے, دو نہیں ہوتے. ایک مال کا ایک وقت میں ایک مالک ہوتا ہے, یعنی کہ آپ بھی مالک ہیں, وہ بھی مالک ہیں. جب آپ اس وقت مالک ہوں گے جب وہ مالک ختم ہو جائے گا. اس وقت آپ ہیلپر ہیں, مزدور ہیں, لیبر ہیں, کھائے اور پیسے لے. آپ اپنے ابا سے طے کر لیں کہ مجھے روزانہ 200 روپے, 500 روپے, 1000 روپے ملنا چاہیے. لیکن جائیداد میں فرق ہو جائے, بوڑھی پونجی میں, ہاشا و کلا. تقسیم جب حصوں کی ہوگی برابر سرابر ہوگی. یہ تمام کتابیں ہماری فقہ حنفی بھری پڑی ہے, اس احادیث و آثار سب جمع ہیں. اور اتنا خطرناک مسئلہ ہے, بخاری میں ہے, ایک شخص نے اپنے بیٹے کو جائیداد لکھ کے دیا, بہت سارے سونا دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی موجود رہیں. تو آپ نے پوچھا کہ سب بیٹوں کو ایک جیسے؟ اس نے کہا نہیں حضرت. تو آپ نے فرمایا تم ظالم ہو, جہنم جانے والے ہو, مجھے کیوں اپنے اوپر گواہ بنا رہے ہو؟ سختی سے روک لیا اسے. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. اور ایک ایسا شخص بھی پیغمبر کے زمانے میں آیا جو اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں سے بہت زیادہ ناراض تھا. اور اس نے کہا میں بیمار رہتا ہوں, یہ پوچھتے نہیں, میرے ساتھ ظلم ہوتے, یہ چھڑانے نہیں آتے, بس انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ میں مروں اور یہ زمینیں بانٹے اور باغات لے لے. میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں سارے ختم کرو. آپ نے کہا 1/3 میں آپ کو اختیار ہے ثلث مال میں, لیکن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس سے بھی کم استعمال کرو, چوتھا حصہ کرو, پانچواں چھٹا کرو. زیادہ سے زیادہ تم نے فنا کرنا ہے اور اڑانا ہے تو کل مال کا 1/3, 3 لاکھ کا 1 لاکھ, 6 لاکھ کے 2 لاکھ, 21 لاکھ کے 7 لاکھ. یہ 1/3 ہو گیا نا, بقیہ 2 حصے آپ ہاتھ نہ لگائیں. ورنہ میں قیامت کے دن شفاعت نہیں کروں گا. آپ صرف نمازیں پڑھانے اور قرآن شریف پڑھانے اور روزے رکھنے کے لیے نہیں آئے، پوری زندگی کا نظام سیدھا کرنے آپ آئے. بخاری شریف کتاب الجہاد میں ہے کہ آپ نے اپنی پھوپھی صفیہ کو کہا کہ جو کچھ لینا ہو اپنے عزیز و قریب سے وہ ابھی لے لینا، قیامت کے دن میں تمہارے آواز نہیں سنوں گا، غر فریاد کرے گی. اور اس میں آپ نے حضرت فاطمہ کو بھی کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اپنے اعمال درست کر لو، قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے نعرے لگائے اور میں کہوں گا کہ میں نے تو پورا دین پہنچایا تھا، کیوں عمل نہیں کیا گیا، کمی کی گئی، اور میں آپ کو اللہ کے عذاب سے چھڑا نہیں سکوں گا. علماء دین فرماتے ہیں کہ اور آثار و اخبار سے پتہ چلا ہے کہ حضرات بخشے بخشائے ہیں، لیکن اللہ کے نبی امت کو تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کے سہارے نہ بیٹھے، بلکہ اپنا گزران، اپنا معاملہ صاف ستھرا حقائق و صدائق سے بھر دے. اب اپنے حقوق اور جسمانی طور طریقوں کے بعد اولاد، اولاد کے بعد اعزاء اقربا. اللہ اکبر. اور جس شخص نے شکایت کی تھی نا کہ میرے رشتہ داروں سے میں بہت تنگ ہوں، میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے سب کچھ ختم کروں، اور آپ نے کہا زیادہ سے زیادہ 1/3، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں 1/4 سے زیادہ نہ خرچ کریں، تو اس کو آپ نے عجیب طرح سمجھایا، انتظر کا ورثت کا اغنیا خیر اللہ کا من ان یکفف الناس. لوگ آپ کے عزیز و اقارب آپ کے مرنے کے بعد آپ کے مال پر مزے کرے، یہ بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے ہمیں خرچے کے لیے کچھ پیسے چاہیے، ہمیں بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ چاہیے. تکفف الناس، لوگوں کے سامنے ہاتھ بچھانا، یہ تو مجھے اچھا لگے گا، لوگ کہیں گے اتنا مالدار تھا اور ان غریبوں کو کچھ بھی نہیں چھوڑا. اس بدنامی کو پیغمبر نے مسترد فرمایا اور فرمایا اپنی ناراضگی لپیٹ لو، اور آپ کے مرنے کے بعد اگر ان کو آرام مل رہا ہے تو اس پر آپ خوش رہو. ایک حدیث میں آپ نے کہا کہ وہ جتنی نیکیاں کریں گے اس کا ثواب تجھے ملے گا. خیر کی توقعات کی جاتی ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. اب دیکھو گھر کے باہر اب رشتہ داروں کے بعد پڑوس کا نمبر آتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ کو کہا کہ آپ سالن بناتی ہے تو ذرا شوربے میں پانی ڈالا کرے کہ شوربہ پتلا ہو جائے، بڑھ جائے، ہم اپنے پڑوسیوں کو بھی سالن دیں گے، ان کا حق ہے ہمارے اوپر. اور آپ نے فرمایا جبریل جب بھی آتا ہے مجھے کہتے ہیں پڑوس کا خیال رکھے، پڑوسیوں کا خیال رکھے. فرمایا ڈر لگا کہ یہ وہی نہ لائے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے مال میں باقاعدہ شریک ہے. کہ مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یہ حکم کہیں نازل نہ ہو جائے. اور فرمایا جس کو اپنے پڑوسی سے آرام و راحت نہ ہو وہ کبھی بھی جنت نہیں جائے گا. اب لوگ محلوں میں ایسی حرکات کرتے ہیں، ایسے گھر لوگوں کو بیچتے ہیں، ایسی گندی حالات پیدا کرتے ہیں جن سے پورے پورے محلے بیزار ہوتے ہیں. یہ ایمان اور دینی اخلاق کا تقاضا نہیں ہے، سیدھا ہو کر کے چلنا چاہیے. ایک صحابی کے گھر میں درخت کھڑا تھا، اس درخت کے پتے دوسرے گھر میں گر رہے تھے، مسند امام احمد میں ہے. وہ شکایت کرتا تھا، روزانہ جھگڑے ہوتے تھے، وہی تمہارے درخت کے پتے یہاں گر رہے ہیں اور ہم گھر صاف نہیں کر سکتے. آپ نے اس کو بلایا جس کا درخت اور گھر تھا، اور ان سے کہا کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے. اس نے کہا میں پوری کوشش کرتا ہوں لیکن درخت ہے، کسی نہ کسی وقت ٹہنیاں کبھی کبھی گھروں میں ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اور اس کو بلایا, اس کو کہا تم اس کو برداشت کر لو, قیامت کے دن کی تکلیفوں سے بچ جاؤ گے. ایک صحابی نے جب یہ سنا کہ حضرت اس سے منت کر رہے ہیں کہ آپ پڑوسی کے درخت کے پتے سہ لو, میں قیامت کے دن پہلے پہلے آپ کی شفاعت کروں, تو ایک اور صحابی بیچ میں آیا اور اس کو کہا یہ پتے تو کب تک صاف کرے گا, حضرت کو بھی پریشان کیا ہے, اس کو بیچ دو. اس نے کہا بیچ دو, خریدا اور دوسرے کو کہا یہ آپ کے درخت کے پتوں کے لیے وقف ہے, ہوتا رہے اس میں, اللہ کے نبی راضی ہو خوش رہے. صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. ایسی صورتحال درمیان میں پیدا کرو کہ لوگوں میں رحمت بڑھے, دشمنی نہ بڑھایا کرو, لوگوں کو آرام سکھ بڑھے, لوگوں کو دکھ نہ بڑھاؤ. ظالمین کا ساتھ مت دو, مفسدین کا, ان کا ظلم اور فساد کم کرنے کی کوشش, یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. لا الہ الا اللہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اپنے اہل اور اصل کے حوالے کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, اور جب لوگ کے حاکم بنو, قانون پاس کرنے لگو, ترمیم شروع کر لو پورے عدل و انصاف سے, شرق اور غرب کا ظالم, مغرب اور مشرق کا ظالم, کسی بھی زبان قبیلے اور قوم کا دہشت گرد, وہ ایک ہی سزا کا مستحق ہوگا. تو یہ قانون ہوگا اور اس کی بالادستی مسلم ہوگی, اور اگر اس میں تیری میری ہونے لگے گی تو یہ قانون قانون نہیں رہے گا, یہ چاچے اور مامے کی پر داستان بن جائے گی. اس کو آپ قانون کہے لیکن قانون کی فضا اس کو قانون نہیں مانے گی. اس لیے احتیاط سے قدم رکھنا چاہیے. کوئی شخص اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور نہ سمجھے, نہ شہرت یافتہ سمجھے. قرآن ایسے موقع پر کہتا ہے ابرہ کو دیکھو کیا حشر ہوا, اور فرعون کو دیکھو, سمودیوں کو دیکھو, عادیوں کو, میں نے کیسے ملیا بیٹھ کر دیا, مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں, بس عذاب کا ڈنڈا رکھنے کی دیر ہے, اور میں جب پکڑتا ہوں کوئی چھڑانے والا نہیں. ملک میں امن کا قیام قانون کی بالادستی اور مساوات میں ہے. ملک میں عادلانہ نظام, اسے مستحکم کرنے سے ہر طرح کی دہشت اور وحشت ختم ہو سکتی ہے. اور جب پیغمبر کی خدمت میں بنو مخزوم قبیلے کی فاطمہ جو چوری میں پکڑی گئی تھی اور اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا, اور لوگ سفارش کرنے کھڑے ہو گئے چھڑانے کے لیے, دباؤ ڈالنے لگے کہ قوم اور قبیلے کی ناک کٹ جائے گی, تو آپ نے اس وقت جو اعلان کیا امتی کو اس سے شرم آنا چاہیے, اس کا سر حیا سے جھکنا چاہیے. آپ نے کہا یہ تو بنو مخزوم کی فاطمہ ہے, لو کانت فاطمہ تو ابن بنت محمد, اگر یہ محمد کی فاطمہ ہوتی اور چوری کر لیتی تب بھی اس کا ہاتھ کٹا کے رکھ لیتا میں. ایسے واضح قوانین, ارشادات, عالی احکام کے ہوتے ہوئے فرق کرنا قانون کے نفاذ میں, کسی کے لیے ہو کسی کے لیے نہ ہو, بظاہر دشوار ہوگا, اور ہمارے ملک کو اور ملک کے امن کو, ملک کو اور ملک کے حفاظتی رجحان کو, ملک کو اور ملک کے نظام کو اس سے فائدے کی جگہ نقصان کا اندیشہ ہے. مومن اپنے ملک کا وفادار قدردان ہوتا ہے. قرآن کریم میں ہے کہ ملک کو نقصان پہنچانے پر رضامند ہونا یہ کفار کا طریقہ ہے. یخربون بیوتہم بیعیدی, یہ کفار اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. اپنے ملک اور وطن کی حفاظت کرنا, حفاظتی نظام مضبوط کرنا, دہشت گرد جہاں کہیں ہو اور کوئی ہو اس کا سر قلم کرنا، اسے قرار واقعی سزا دینا، یہ یقینت محبت وطن اور ملک کے لیے مفید اقدامات ہیں. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. اور ایک موقع پر اسامہ بن زید بن حارثہ وہ سفارش کرنے لگے، جس کو موجودہ زمانے میں کہتے ہیں فلاں کے دباؤ پر یہ کر دیا گیا. یہ لوگ تو دباؤ جانتے ہیں، شریعت کہتی ہے اس کو سفارش، حمایت، ہمدردی. تو معاملہ پیغمبر اسلام کی عدالت میں پہنچا اور سزا کا نفاذ یقینی تھا، اور صحابہ چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو جائے. تو کون پیغمبر سے بات کرے؟ ہر شخص، یہ موقع وہ ہے جس میں ابوبکر بات نہیں کر سکتا، عمر نہیں کر سکتے، عثمان اور علی نہیں کر سکتے، وہ نہیں کرتے، اب نہیں کرے. تو بعض لوگ بڑے پیارے اور چہیتے ہوتے ہیں، وہ بہت قریب ہوتے ہیں اور وہ سب باتیں اپنے بڑے سے کرتے ہیں. ان میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو ان سے بڑی محبت تھی، ایک ایسے لشکر کا سردار بنایا جس میں ابوبکر، عمر اور عثمان موجود تھے. لوگوں نے تعجب کیا، آپ نے کہا اس کا باپ سید بھی قابل تھا اور یہ بیٹا بھی اسی طرح قابل ہے. اور واقعی وہ لشکر لے جا کے فتح کر کے آ گیا. تو اسامہ نے پیغمبر سے کہا کہ حضرت اگر ایسا ہو جائے اور ایسا ہو جائے، یعنی سزا معاف ہو جائے، تو بخاری میں ہے فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس غضبناک ہو گئے. اور صحیح مسلم اور نسائی میں ہے حتی احمرت وجنتاؤ، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. اور فرمایا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، خدا تعالی کے قانون میں سفارشیں کرتے ہو. معلوم ہوا کہ قانون اس بالادستی کے ساتھ ہو کہ کوئی فرد بھی اس سے مستثنا نہ ہو، اور کسی فرد اور جماعت کا بھی اس میں دخل نہ ہو، تو یہ قانون ہوگا اور اس کی بالادستی مسلم ہوگی، اور اس سے رعایا کو اور ملک کی فضاؤں کو فائدہ ہوگا، ورنہ نام کا قانون ہوگا اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ذاتی اور انتقامی کاروائی کا ملغوبہ ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وصال کا وقت آیا، آپ نے ابوبکر صدیق کو کہا تھا کہ آپ نمازیں پڑھائیں، اور یہ اشارہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابوبکر ہی خلیفہ ہوں گے، جبکہ آپ کے چچا عباس موجود تھے. خالد بن ولید سے گفتگو میں آپ نے کہا میرا چچا مجھ پر ایسا محترم ہے جیسے باپ. اور علی موجود تھے، خیبر کے فاتح، چہیتے سپہ سالار، کمانڈر ان چیف، حیدر کرار، سارے گھرانے کے افراد موجود تھے، پوری طاقت اور توانائی پر مشتمل افراد پائے جاتے تھے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود پیغمبر نے کہا مرو ابا بکر فلیوم میں بالناس، لوگ اے لوگوں ابو بکری کو کہو وہ نمازیں پڑھائے، کیونکہ حق ابو بکر کا تھا. بخاری میں کانا ابو بکر اعلمنا، علم نبوت میں وہ بہت آگے تھے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا، اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں صحیح طرح ادا کرو. واذا حکمتم بین الناس، اب جب لوگوں کے حکم بنائے گئے، ان تحکموا بالعدل، انصاف سے فیصلے کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم به، اللہ تمہیں بہترین طریقے سے سمجھاتے ہیں. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ بہترین سننے والا جاننے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله.
صلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله تعالى لا يجرمنكم شنآن قوم الا اللہ تعدل اعدل هو اقرب للتقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولائمتهم وفي روايه ولعامتهم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين. واللهم صل وسلم على نبي النبيين رسول المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل. أخرجه الشيخان. وقال لعمر لو كان بعدي نبي لكان عمر. أخرجه أحمد في المسند وابن أبي شيبة في المصنف. وقال شهاب أسانيده عالية ورجاله ثقات. وقال لعثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. أخرج أصحاب السنن. وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. رواه البخاري. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. میں جس آفس میں کام کرتا ہوں وہاں پر جو ہمارا منیجر ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہاں بہن کی گالیاں دے دے، کیا اس کے سامنے خاموش رہنے چاہیے؟ بہرحال وہ ایسا نہ کریں، اور آپ یا تو برداشت کر لیں یا پھر وہاں سے چلے جائیں. ملک خدا تنگ نے اس پائے گدا لنگ نے. یا اگر مسلم کو سلام کرنا اس کا جواب دینا جائز ہے، تبلیغ یا اسلام کی نیت سے تو جائز ہے، ورنہ صرف آداب پیش خدمت ہے، کیسے ہے یہ وہ لفظ سلام مسلم کے لیے. میں بار رکعت تہجد کی پڑھتا ہوں روزانہ، میں نے ایک نماز کتاب میں اس طرح پڑھا ہے، میں دو رکعت نماز حضور کی سنت پر پڑھتا ہوں. اس طرح ثابت نہیں، تہجد کا خاص واسطہ اللہ کے منہ کعبے کی طرف، منہ کعبے کی طرف ہی ہوتا ہے اور اللہ کے واسطے ہوتا ہے. میں دو رکعت اللہ اکبر کافی، ہر چار رکعت سے ایک مرتبہ استغفر اللہ العظیم کو اتوب الیہ، اس کا کہیں نظر سے گزرا نہیں. تاہم استغفار پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. پہلی رکعت میں بارہ مرتبہ سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص، تیسری رکعت میں دس مرتبہ سورہ اخلاص. اس طرح بھی میری نظر سے فقہ میں نہیں گزرا ہے، نہ حدیث میں، کہ ایک رکعت میں ایک سورت دو تین دفعہ پڑھی گئی ہو. گو علماء جائز کہتے ہیں لیکن بہتر نہیں معلوم ہو رہا ہے. نہ جانے کہ آپ کو اس طرح ٹھیڑے پیڑے چلنے کی کیا ضرورت پیش آئی، کس مرض میں مبتلا ہو گئے. قاضی حسین احمد صاحب ٹھیک ہے، نیک آدمی تھے، لیکن بہرحال باقاعدہ عالم دین نہیں تھے. ان کے زبان پر ایک لفظ ہوتا تھا الہامی کتاب قرآن شریف، تو جہاں تشریف لائے تھے میں نے کہا الہامی کتاب قرآن کو سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہے. اور الہام کا معنی ہے غیر یقینی چیز. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. الہام کی بنیاد فسق و فجور پر ہے، کہ فسق و فجور کی کتاب نہیں ہے. تو میں نے کہا توریت زبور انجیل ان کو الہامی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ منسوخ ہو چکی ہے. یا مرزے کی جو کتابیں ہیں اس کو شیطان نے الہام کیا تھا اور وہ الہامی ہے، لیکن قرآن وہی ہے، قطعی ہے. تو بڑے حیران ہو گئے جب میں نے یہ بات کی. میں نے کہا یہ لفظ اس کے بعد نہیں فرماتے تھے. حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سگے بانجے تھے اور داماد بھی تھے، بہت ساری خوبیاں تھی ان میں. معلوم یہ کرنا ہے کیا بیت جنت کے دروازے کیا کہنا، میں سمجھ میں نہیں آیا. پرائز بانڈ کی خرید فروخت کا کاروبار جائز ہے، اس کے پارٹیکولر مجھے معلوم نہیں ہے. اگر بدلتے نہیں ہے وہی ہے، پیسوں کی طرح اوپر نیچے ہوتا ہے تو جائز ہے ورنہ نہیں. چھوٹی بچی کا نام لاریب رکھنا غلط فضول. لاریب سرے سے اسم نہیں ہے. سوال یہ کہ شخص قبرستان میں جائے تو بہترین کون سی دعا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا، وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. بخاری کتاب الجنائز. سلام کے بعد معلوم کر رہے ہیں کہ فجر کی سنتوں میں تخت مسجد کی نیت کر سکتے ہیں. تخت مسجد کیا ہوتی؟ اچھا شاہ، اپنی پرچی جو ہے نا ٹی سی ایس کرو لاہور کے عجائب گھر کو، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. فجر کے وقت تحیت الوضو اور تحیت المسجد دئیے. جب آپ مسجد میں آ کے دو رکعت پڑھیں گے تو آپ کو تحیت المسجد کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ گھر میں وضو کر کے سنت فجر پڑھیں گے تو تحیت الوضو کا ثواب ملے گا. چند دن پہلے بہترین طریقہ بتایا تھا دعا کے بارے میں، لیکن جو حوالے دیے مثلا لمگیری فتح ہوئی تھی اس وقت میں نے خود لکھا، لیکن حوالے جلد نمبر سے بھول گیا، پتہ نہیں کون سی بات تھی مجھے یاد نہیں. ہر وقت یہ حوالے دیتے ہیں، کوئی شخص نماز پڑھنے ہیں اس کے سامنے بڑے شیشہ ہو تو نہ کوئی حرج نہیں، شیشہ سامنے ہو سکتا ہے. قبروں پر عورت کا جانا پردے میں حجاب میں رجال کے رش سے بچتے ہوئے اپنے محارم کی قبروں پر الگ تحقیق جانا جائز ہے. اس دعا کی درخواست میری والدہ کئی دنوں سے علی لے، اللہ صحت شفا دے. لکھا ہے کہ بہت قرضے چڑھے ہوئے ہیں، بہت وقت ہو گیا، اللہ پاک سبب بنا لے، استغفار کی کثرت کرے. میری بہن کو لا علاج مرض ہے، اللہ صحت و زندگی دے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرۃ. جن بیماروں کا ذکر ہوا اللہ ان کو صحت شفا دے، جن مرحومین کا ذکر ہوا اللہ ان کی بخشش فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی مدد نصرت فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.